آثار صحابہ اور تابعین۔ حضرت عمر اپنی رات کی عبادت کے دوران خوف کے مضامین پر مشتمل کوئی آیت تلاوت کرتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے، پھر کئی روز تک آپ کی اس طرح عیادت کی جاتی جس طرح مریضوں کی جاتی ہے۔ جب لوگ سو جاتے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، صبح تک ان کی آواز مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح گونجتی رہتی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، پھر یہ فرمایا کہ گدھے کو جس دن چارہ زیادہ ملتا ہے اس روز کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے، چنانچہ وہ رات انہوں نے عبادت میں گزاری۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جب بستر پر لیٹتے تو اس طرح اچھلتے رہتے جس طرح دانا کڑھائی میں اچھلتا ہے، پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے، پھر یہ فرماتے کہ عابدین کی نیند جہنم کے خوف سے اڑ گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور رات کو جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ پرمشقت عمل کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، تہجد گزاروں کے چہرے بڑے منور اور روشن ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نور میں سے کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ سفر سے واپس تشریف لائے، گھر والوں نے ان کے آرام کے لیے بستر بچھا دیا، وہ سو گئے۔ اس قدر نیند آئی کہ رات کی عبادت فوت ہو گئی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کبھی بستر پر نہیں سوؤں گا۔ عبدالعزیز ابن ابی رواد رات گئے اپنے بستر پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے، او نرم کہ یہ نرم و گداس ہے، لیکن خدا کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم و گداس بستر ہوں گے۔ یہ کہہ کر واپس تشریف لے جاتے اور نماز شروع کر دیتے اور تمام رات نماز پڑھتے رہتے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو اس کی طوالت کا خوف مجھے بے چین کر دیتا ہے، اسی حالت میں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ رات گزر جاتی ہے اور میں اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر پاتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ رات میں اٹھ نہیں پاتا۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم دن میں روزے نہ رکھ سکو اور رات کو اٹھ کر عبادت نہ کر سکو تو یہ سمجھ لو کہ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے محروم کر دیے گئے ہو۔ سلت ابن النسیم تمام رات نماز پڑھتے، صبح ہوتی تو یہ دعا کرتے، اے اللہ مجھ جیسے گناہگار بندہ جنت کس منہ سے طلب کرے، بس یہی درخواست ہے کہ اپنے عفو و کرم کے طفیل دوزخ سے نجات عطا کر۔ ایک شخص نے کسی دانشور سے کہا کہ میں رات کو اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ دانشور نے کہا، اے بھائی دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، خواہ رات کو عبادت نہ کرو۔ حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک باندی تھی، آپ نے اسے کسی کے ہاتھ فروخت کر دی۔ جب رات آدھی گزر گئی وہ باندی بیدار ہوئی اور اس نے گھر والوں سے کہا، اٹھو اور نماز پڑھو۔ گھر والوں نے کہا، کیا صبح ہو گئی؟ باندی نے پوچھا، کیا تم فرض نمازوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ وہ باندی حسن کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے آقا آپ نے مجھے ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتے ہیں، مجھے ان سے واپس لے لیجئے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے روپے واپس کر دیے اور بیع منسوخ کر دی۔ ربی کہتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں مدتوں سویا ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ ابو الجویریہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 6 مہینے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارے، ان 6 مہینوں میں ایک رات بھی ایسی نہیں تھی کہ آپ نے اپنا پہلو زمین پر رکھا ہو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدھی رات سوتے تھے اور آدھی رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ان میں سے کسی نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے رفقا کو بتایا کہ یہ بزرگ تمام رات عبادت کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دن کے بعد میں تمام رات جاگنے لگا، مجھے شرم آئی کہ لوگ میری وہ تعریف کریں جس کا میں مستحق نہ ہوں۔ یہ بھی روایت ہے کہ رات میں آپ کے لیے بستر ہی نہیں بچھتا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات یہ آیت پڑھی اور پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔ ام حسب الذی نجترج طرح السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 21. یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا، کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ یہ برا حکم لگاتے ہیں. ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے، یہ برا حکم لگاتے ہیں. مغیرہ ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک ابن دینار کو دیکھا کہ انہوں نے عشاء کے بعد وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اپنی داڑھی پکڑی اور اتنا روئے کہ آواز رند گئی، اور یہ دعا کی: اے اللہ، مالک کے بڑھاپے کو دوزخ پر حرام کر دے، تجھے معلوم ہے کہ جنت میں کون رہے گا اور دوزخ میں کون رہے گا، تو یہ بھی جانتا ہے کہ ان دونوں فریقوں میں سے مالک کس فریق کے ساتھ ہے، اور ان دونوں گھروں میں سے مالک کو کس گھر میں رہنا ہے. صبح صادق تک ان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا. مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ ایک رات میں بیدار نہ ہو سکا اور تہجد کی نماز فوت ہو گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بے حد خوبصورت دوشیزہ میرے پاس کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے. اس نے مجھ سے پوچھا: کیا تم یہ تحریر پڑھ سکتے ہو؟ میں نے کہا: ہاں. اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا. اس میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے: أَإِلَٰهَتَكَ الْلَزَائِزْ وَالَ مَانِ أَنَا الْبَيْدَلْ إِلَّا وَإِنْسَ فِي الْجِنَانِ تَعَيُّشْ مُخْلِدَ لَا مَوْتَ فِيهَا وَتَلْهَوْ فِي الْجَنَانِ مَعَ الْإِحْسَانِ تَنَبَّهُ مِن مَنَامِكَ أَنْ خَيْرَ مِنَ النَّوْمِ أَتَّهَجَّدْ بِالْقُرْآنِ. ترجمہ: کیا تجھے لذتوں اور آرزوؤں نے جنت کی خوبصورت حوروں سے غافل کر دیا ہے؟ تو وہاں ہمیشہ رہے گا، اس میں موت نہیں ہوگی، اور تو وہاں حسیناؤں کے ساتھ تفریح کرے گا. نیند سے بیدار ہو اور یہ بات جان لے کہ تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا نیند سے بہتر ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے حج کیا. انہوں نے سفر کی تمام راتیں خداوند قدوس کے حضور سجدہ کرنے میں بسر کر دیں. اظہر ابن مغیث تہجد گزار بزرگ تھے. انہوں نے خواب میں ایک عورت دیکھی جو دنیا کی عام عورتوں سے مختلف تھی. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا: اے عورت، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا: میں حور ہوں. میں نے کہا: مجھ سے نکاح کر لے. اس نے کہا: میرے مالک کے پاس نکاح کے لیے پیغام بھیجو اور میرا مہر ادا کرو. میں نے اس کا مہر دریافت کیا. حور نے بتلایا کہ میرا مہر یہ ہے کہ رات میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو. یوسف ابن مہران کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ بتلایا کہ عرش کے نیچے مرغ کی صورت کا ایک فرشتہ ہے، اس کے پنجے موتی کے ہیں اور خار سبز برجت کے ہیں. جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، وہ مرغ فرشتہ اپنے بازو پھڑاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والے بیدار ہو جائیں. جب صبح ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بازوؤں کو ایک دوسرے پر مار کر کہتا ہے کہ غافل لوگ گناہوں کا بوجھ لے کر اٹھیں. وہب ابن منبہ یمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے 30 برس تک اپنا پہلو زمین پر نہیں رکھا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ گھر میں بستر ہونے کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ شیطان میرے یہاں مقیم ہو، اس لیے کہ بستر سے غفلت پیدا ہوتی ہے، اور شیطان کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ سے غافل کرے. وہب یمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ ان کے پاس چمڑے کا ایک تکیہ تھا. جب وہ نیند کی شدت سے مغلوب ہوتے، اس پر اپنا سینہ رکھ لیتے اور چند جھونکے لے لیتے تھے، پھر نماز میں مشغول ہو جاتے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور آپ کا یہ ارشاد سنا کہ میری عزت و جلال کی قسم، میں سلیمان تیمی کو بلند مقام عطا کروں گا. اس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے. کہتے ہیں کہ سلیمان تیمی کی رائے یہ تھی کہ دل میں نیت کا تصور پیدا ہونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے. قدیم آسمانی کتابوں میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ میرا حقیقی بندہ وہ ہے جو اٹھنے کے لیے مرغ کی آواز کا انتظار نہ کرے. قیام اللیل کی آسان تدبیریں. رات کو اٹھنا واقعتاً مشکل ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حسن توفیق سے نوازتے ہیں وہ ان ظاہری اور باطنی تدابیر پر عمل کرتے ہیں، جن سے شب بیداری آسان ہو تو وہ کسی دشواری کے بغیر رات کو اٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنی عاقبت سنوارتے ہیں۔ ذیل میں ہم رات کو اٹھنے کی آسان تدبیریں بیان کر رہے ہیں، اس سلسلے کی ظاہری تدابیر چار ہیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ کھانا زیادہ نہ کھائے، کھانا زیادہ کھانے سے پانی بھی زیادہ پینا ہوگا، اس سے نیند آئے گی اور رات کو اٹھنا مشکل ہوگا۔ چنانچہ بعض بزرگان دین دسترخوان پر بیٹھے ہوئے طالبان حق سے مخاطب ہو کر کہتے، زیادہ مت کھاؤ، زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ پانی پیو گے، زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آئے گی اور موت کے وقت زیادہ پچھتانا پڑے گا۔ معدے کو کھانے کی گرانی سے بچانا اس سلسلے کی سب سے اہم تدبیر ہے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ دن کے وقت ایسا کام نہ کرے جس سے بدن تھک جائے اور اعضا آرام کی ضرورت محسوس کریں، زیادہ مشقت کے کام کرنے سے بھی نیند آتی ہے۔ تیسری تدبیر یہ کہ دوپہر کو قیلولہ ضرور کرے، رات کو اٹھنے کے لیے دن میں سونا مستحب ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ چوتھی تدبیر یہ ہے کہ دن کو گناہ زیادہ نہ کرے، گناہوں کے ارتکاب سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت شامل حال نہیں رہتی۔ ایک شخص نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں آرام سے سوتا ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھوں، وضو کا پانی بھی تیار رکھتا ہوں، لیکن معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، ہزار کوشش کے باوجود آنکھ نہیں کھلتی۔ حسن نے جواب دیا، تیرے گناہ تجھے اٹھنے سے روکتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب بازار تشریف لے جاتے اور لوگوں کی لغو اور بیہودہ باتیں سنتے تو فرماتے، میرے خیال سے ان لوگوں کی رات بری ہے، یہ لوگ دن میں نہیں سوتے، رات کو کیا جاگیں گے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے تک تہجد کی نماز سے محروم رہا۔ لوگوں نے اس گناہ کے متعلق دریافت کیا، فرمایا، میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھ کر سوچا تھا کہ یہ شخص ریاکار ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں کرس ابن وبرا کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ رو رہے تھے، میں نے پوچھا کسی عزیز کے مرنے کی خبر ملی ہے؟ فرمایا، اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ میں نے پوچھا، کیا جسم کے کسی حصے میں درد ہے جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں؟ فرمایا، اس سے بھی زیادہ تکلیف دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے۔ میں نے وہ واقعہ جاننے پر اصرار کیا، فرمایا، میرا دروازہ بند ہے، پردہ گرا ہوا ہے، میں آج رات کے معاملات ادا نہ کر سکا، شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ خیر نیکی کا دائی ہے اور گناہ شر کی طرف بلاتا ہے۔ یہ دونوں اگر کم بھی ہوں تو زیادہ کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کی نماز باجماعت گناہ کے بغیر فوت نہیں ہوتی۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہے اور جنابت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو گیا ہے۔ ایک عالم روزے دار کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے مسکین، جب تم روزہ رکھو تو یہ ضرور دیکھ لو کہ کس شخص کے دسترخوان پر افطار کر رہے ہو اور کس چیز سے افطار کر رہے ہو۔ بعض مرتبہ آدمی ایسا لقمہ کھا لیتا ہے کہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اصل حالت کی طرف واپسی نہیں ہوتی۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ گناہ دل میں قساوت پیدا کرتے ہیں، شب بیداری کی راہ میں مانے بن جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں حرام غذا بھی بہت زیادہ رکاوٹ بنتی ہے۔ دل کی صفائی میں اور اس خیر کی طرف مائل کرنے میں عقل حلال کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو دلوں کے نگران ہیں، تجربے اور شریعت کی شہادت کی بنیاد پر اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ چنانچہ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بہت سے لقمے تہجد کے لیے مانے ہوتے ہیں اور بہت سی نگاہیں سورت پڑھنے سے مانے ہوتی ہیں۔ بندہ ایک حرام لقمہ کھاتا ہے اور ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس جرم کی اسے یہ سزا ملتی ہے کہ وہ برسوں کی شب بیداری سے محروم رہ جاتا ہے۔ جس طرح نماز برائیوں اور فواحش کے ارتکاب سے روکتی ہے، اسی طرح برائی بھی نماز سے اور اعمال خیر سے روکتی ہے۔ ایک داروغہ زندہ کہتے ہیں کہ میں 30 برس تک اپنے عہدے پر رہا، رات میں جب بھی کوئی شخص گرفتار کر کے قید خانے میں لایا جاتا میں اس سے یہ معلوم کرتا کہ اس نے عشاء کی نماز ادا کی ہے یا نہیں، اگر اس کا جواب نفی میں ہوتا تو میں سمجھ جاتا کہ عشاء کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں اسے گرفتار کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ مذکورہ بالا سطور میں قیام لیل کی ظاہری تدابیر کا ذکر تھا، ذیل میں ہم باطنی تدابیر بیان کرتے ہیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کینے سے، بدعات سے اور دنیاوی تفکرات سے دل کو خالی رکھے۔ جو شخص دنیا کے تفکرات میں گرفتار رہتا ہے اسے رات کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، اگر اٹھتا بھی ہے تو نماز میں دل نہیں لگتا بلکہ اپنی پریشانیوں میں الجھا رہتا ہے اور دنیا کے اندیشوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی طرح کے لوگوں کے متعلق شاعر کہتا ہے، یخبرنی البواب انک نائم وانت اذا استیقظت ایضا فنائم، دربان مجھے یہ بتلاتا ہے کہ تم سو رہے ہو اور تم بیدار ہو کر بھی سوئے ہوئے لگتے ہو۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ دل پر ہر وقت خوف کا غلبہ رہے، زندگی کی امید کم ہو، کیونکہ زندگی کی بے ثباتی اور آخرت کی ہولناکیوں کا تصور آنکھوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے۔ طاؤس فرماتے ہیں کہ جہنم کی یاد سے عابدوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ روایت ہے کہ بصرہ کے ایک غلام صہیب تمام رات عبادت کیا کرتے تھے، ایک روز ان کی مالکہ نے کہا کہ صہیب تم رات کو جاگتے ہو، دن میں ہمارے کام کا نقصان ہوتا ہے۔ صہیب نے کہا میں کیا کروں، جہنم کے خوف سے مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ ایک اور غلام سے جو رات بھر جاگتا رہتا تھا، کسی شخص نے دریافت کیا تم رات بھر کیوں جاگتے ہو، اس نے جواب دیا کہ مجھے دوزخ کے خوف سے اور جنت کے شوق سے نیند نہیں آتی۔ ذنون مصری نے ان تین شعروں میں یہی مضمون ارشاد فرمایا ہے، من القرآن بوعد وعید مقل العیون بلیلها ان تهجع فهموا ان الملك الجلیل کلام فرقا بهم ذلت الیه تخدع۔ ترجمہ، قرآن نے اپنے وعدہ و وعید کے مضامین کے ذریعے آنکھوں کو سونے سے منع کر دیا ہے، انہوں نے خوف اور خشوع اور خضوع کے ساتھ شہنشاہ عظیم کا کلام سمجھا ہے۔ اس مضمون کے چند شعر یہ ہیں، یا طویل الرقاد الغلات کثرت النوم طورت الحسرات انف قبرانی نزلت الی لرقاد یطول بعد الممات و مہاد مما ہدا لک فی بذنوب عملت او حسنات۔ ترجمہ، اے وہ شخص جو طویل نیند اور گہری غفلتوں کا شکار ہے، زیادہ سونے سے حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا، جب تو مرنے کے بعد قبر میں اترے گا تو وہاں طویل نیند کی فرصت ہوگی اور قبر میں تیرے لیے تیرے اعمال خیر اور اعمال بد کی مناسبت سے بستر ہوگا۔ ابن المبارک ارشاد فرماتے ہیں، اذا ما اللیل ازلم کبدوہ فیسفر انہم بہم رکو اطار الخوف نومهم فقاموا واهل الامن في الدنيا حجو۔ ترجمہ، جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو وہ اس کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے ہیں، خوف و دہشت نے ان کی نیند اڑا دی ہے اور وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو گئے ہیں اور دنیا کے مامون لوگ سو رہے ہیں۔ تیسری تدبیر یہ ہے کہ آیات، احادیث اور آثار کا مطالعہ جاری رکھے جو شب بیداری کی فضیلت میں وارد ہوئے ہیں۔ اس مطالعے کے ذریعے اور اگر پڑھنا نہ جانتا ہو تو سن کر اپنے شوق کی آگ بھڑکائے تاکہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی خواہش ہو اور جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچنے کی آرزو جوان رہے۔ ایک بزرگ میدان جہاد سے واپس گھر تشریف لائے، ان کی بیوی نے بستر بچھا دیا اور ان کی آمد کی منتظر رہی، لیکن وہ بزرگ مسجد میں صبح تک نماز پڑھتے رہے۔ جب گھر آئے تو بیوی نے بطور شکایت کہا کہ ہم مدتوں آپ کے منتظر تھے لیکن آپ نے یہ رات مسجد میں گزار دی۔ جواب دیا کہ جنت کی حوروں کے تصور میں اتنا محف تھا کہ رات بھر ان کے لیے اشتیاق میں جاگتا رہا اور گھر کا خیال ہی نہیں آیا۔ چوتھی تدبیر یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے اور یقین رکھے کہ عبادت کے معنی یہ ہیں کہ بندہ رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، اللہ اپنے بندے کے حالات سے واقف ہے، دل کے خیالات پر بھی دھیان دے اور یہ سمجھے کہ یہ خیالات باری تعالیٰ کے خطابات ہیں اور ان کا مخاطب میں ہوں۔ یہ تدبیر ان چاروں تدبیروں میں سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو یہ خواہش بھی ہوگی کہ تنہائی میں اپنے محبوب کے ساتھ مناجات کرے، اس مناجات سے اسے لذت حاصل ہوگی اور یہی لذت شب بیداری اور کثرت عبادت کے لیے محرک ہوگی۔ مناجات کی اس لذت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لذت کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں۔ دلیل عقلی یہ ہے کہ ایک شخص کسی کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے اس پر عاشق ہے یا بادشاہ کے انعام و اکرام کی وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ شخص اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں مل کر اور اس سے گفتگو کر کے بے پناہ لذت پاتا ہے اور اس لذت میں وہ اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ رات بھر نیند آتی، تھکن کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ خوبصورت آدمی کے قرب کی لذت تو اس لیے ہے کہ اس کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر رہا ہے، باری تعالیٰ کی دید اس کے بندوں کو کہاں میسر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لذت محض معشوق کا چہرہ دیکھ کر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اگر معشوق کسی اندھیری جگہ ہو یا پردے کے پیچھے محو گفتگو ہو، عاشق کے جذبہ و شوق کا عالم اس وقت بھی قابل دید ہوتا ہے۔ معشوق کے قرب کے تصور سے، اس کے حسن جمال کی تعریف سے اور اپنی محبت کے اظہار سے اسے ناقابل بیان کیف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عاشق کی لذت کی بنیاد معشوق کا جواب ہے، محض اپنے شوق کا اظہار نہیں ہے۔ بندے کو یہ لذت کیسے مل سکتی ہے؟ وہ خدا کا جواب نہیں سنتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کی خاموشی کے باوجود اظہار سے لذت پاتا ہے۔ اس کے لیے صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ معشوق اس کی گفتگو سن رہا ہے۔ اہل یقین جب عبادت کرتے ہیں اور تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کر بیٹھتے ہیں تو ان کے دلوں پر مختلف کیفیتیں وارد ہوتی ہیں، وہ ان کیفیتوں کو باری تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان سے لذت پاتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی محض انعام کی توقع سے لذت پاتے ہیں جو بادشاہوں سے خلوت میں ملتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں۔ بادشاہوں کے انعام کی توقع اور امید کی لذت کا یہ عالم ہے کہ اس منم حقیقی کے انعام کی توقع سے لذت کیوں نہ حاصل ہوگی، جبکہ اسی کی ذات اس لائق ہے کہ لوگ اپنی حاجت روا کے لیے اسی کے محتاج ہوں۔ اس کی نعمتیں ان بادشاہوں کی نعمتوں سے زیادہ پائیدار اور مفید ہیں۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ جو رات کو عبادت کرتے ہیں اس لذت سے آشنا ہیں، انہیں یہ لمبی راتیں انتہائی مختصر معلوم ہوتی ہیں۔ جس طرح عاشق کو شب وصال کی تنگی کا شکوہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی ان راتوں کو کوتاہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ کسی شب بیدار عابد سے دریافت کیا گیا کہ رات کو آپ کا کیا حال رہتا ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے تو کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا کہ میرا کیا حال ہے، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ رات آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتی ہے، میں کچھ سوچ بھی نہیں پاتا۔ ایک بزرگ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور رات دو گھوڑے ہیں، کبھی وہ صبح تک مجھ سے آگے نکل جاتی ہے اور کبھی میرا سلسلہ فکر منقطع کر دیتی ہے۔ دوسرے بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ رات کو آپ کس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں؟ فرمایا، ایک گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اس مختصر وقت میں مجھ پر دو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں۔ جب رات کا اندھیرا پھیلتا ہے، دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے، اور ابھی یہ خوشی پوری بھی نہیں ہو پاتی کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے اور میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ علی ابن بکار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے مجھے صرف ایک غم ہے، اور وہ یہ کہ صبح بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو یہ سوچ کر میں خوش ہوتا ہوں کہ اب مجھے خلوت نصیب ہوگی اور میں اپنے پروردگار سے مناجات کروں گا۔ جب صبح ہوتی ہے تو یہ سوچ کر غم ہوتا ہے کہ اب لوگ میرے پاس آئیں گے۔ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شب بیداروں کو ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے جو لہو و لعب میں مشغول ہیں. میرا حال تو یہ ہے کہ اگر رات کا وجود نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنے کو کبھی پسند نہیں کرتا. یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر شب زندہ داروں کو اعمال کے ثواب کے بجائے شب بیداری کی لذت مل جائے تو یہی بڑی نعمت ہے. ایک عالم کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی لذت ایسی نہیں ہے جو جنت کی لذت کے مشابہ ہو، تاہم وہ لذت و حلاوت جنت کی لذت و حلاوت سے مشابہ ہے جو باری تعالی کے حضور عاجزی کرنے والے رات کو اپنی مناجات کے دوران پاتے ہیں. ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ مناجات کی لذت کا تعلق دنیا سے نہیں ہے بلکہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. باری تعالی نے اپنے خاص بندوں اور دوستوں کو یہ نعمت عطا کی ہے، دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں. ابن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی صرف تین لذتیں باقی رہنے والی ہیں، ایک رات کو جاگنے کی لذت، دوسرے بھائیوں سے ملاقات کی لذت، تیسری باجماعت نماز پڑھنے کی لذت. ایک عارف باللہ فرماتے ہیں کہ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قلوب کی طرف توجہ فرماتے ہیں جنہوں نے تمام رات عبادت کی، اور انہیں نور سے بھر دیتے ہیں. پھر ان پاک باز بندوں کا زائد نور غافلوں کے دلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. پچھلے علماء میں کسی عالم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں میں محبوب رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں. وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں. وہ میری طرف دیکھتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں. اگر تو ان کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا تو میں تجھ کو دوست رکھوں گا، اور اگر تو ان سے انحراف کرے گا تو میں تجھ سے ناراض رہوں گا. ان بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دن کو اس طرح سایہ پر نظر رکھتے ہیں جس طرح چرواہا اپنی بکریوں پر نظر رکھتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد اسی طرح رات کے دامن میں پناہ لیتے ہیں جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں. اور جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، حبیب اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں چلے جاتے ہیں اور وہ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، میری خاطر اپنے چہرے زمین پر رکھتے ہیں، مجھ سے مناجات کرتے ہیں، میرے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. کوئی روتا ہے، کوئی چیختا ہے، کوئی آہ بھرتا ہے. وہ لوگ جس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں وہ میری نگاہوں کے سامنے ہیں. میری محبت میں وہ جو کچھ شکوے شکایتیں کرتے ہیں میں ان سے واقف ہوں. میرا ان لوگوں پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں اپنا کچھ نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. دوسرا انعام یہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ان نیک بندوں کے مقابلے میں لائی جائیں تو میں انہیں ترجیح دوں. تیسرا انعام یہ ہے کہ میں اپنے چہرے سے ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں. کوئی جانتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف میں اس طرح متوجہ ہوتا ہوں انہیں کیا دینا چاہتا ہوں؟ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب آ جاتے ہیں. ان قدسی صفت انسانوں کے دلوں میں سوز و گداس اور رقت کی یہ کیفیت اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ انہیں باری تعالیٰ کا قرب میسر تھا. کتاب المحبت میں ہم اس موضوع پر اجمالی گفتگو کریں گے. روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے، میں تیرے دل کے قریب ہو گیا اور تو نے غیب سے میرے نور کا مشاہدہ کر لیا. ایک مرید نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ میں رات بھر جاگتا ہوں، نیند نہیں آتی، کوئی ایسی تدبیر بتلا دیجئے جس سے نیند آ جائے. شیخ نے جواب دیا کہ دن اور رات کی ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کے بعض جھونکے ایسے ہوتے ہیں جو صرف جاگنے والوں کے دلوں کو مس کرتے ہوئے گزرتے ہیں، سونے والوں کے دل ان جھونکوں سے محروم رہتے ہیں. اسی لیے اے بیٹے، سونے کی تدبیر معلوم نہ کرو، زیادہ سے زیادہ جاگ کر ان جھونکوں سے فائدہ اٹھاؤ. مرید نے عرض کیا، آپ نے مجھے وہ راز بتلا دیا ہے کہ اب میں دن میں بھی نہیں سو سکوں گا. جاننا چاہیے کہ رات میں ان جھونکوں کی توقع زیادہ ہے، کیونکہ یہ صفائے قلب کا وقت ہے. اس وقت آدمی اپنی تمام مشغولیتوں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ان من اللیل ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ خیر من امر الدنیا والآخرة الا اعطاه اياه وذلك كل ليله، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ رات میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جو مسلمان بندہ اسے پاتا ہے وہ اس میں دنیا و آخرت سے متعلق کوئی خیر اللہ سے مانگتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ شب بیداری کا مقصود یہی ساعت ہے۔ یہ ساعت مبہم ہے، کوئی نہیں جانتا کہ رات کے کس حصے میں ہے، جس طرح رمضان کے مہینے میں شب قدر اور جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی متعین نہیں کی جا سکتی، اسی طرح یہ ساعت بھی متعین نہیں ہے۔ کیا بعید ہے کہ رحمت کے جھونکوں کے لیے وہی ساعت مخصوص ہو۔ رات کی تقسیم کا بیان۔ مقدار کے اعتبار سے شب بیداری کے سات طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تمام رات جاگے۔ تمام رات کی عبادت صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو خداوند قدوس کی عطا کردہ توفیق خاص کے طفیل جاگنے پر قادر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے۔ مناجات میں انہیں لذت ملتی ہے، شب بیداری ان کی غذا ہے، عبادت ان کے دلوں کی زندگی ہے۔ وہ رات کو جاگتے ہیں، دن میں نیند پوری کر لیتے ہیں۔ بعض اکابرین سلف کا معمول یہی تھا کہ وہ لوگ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو طالب مکی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشہور اور متواتر روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ 40 تابعین کا معمول یہی تھا۔ ان میں سے بعض بزرگوں نے 40 سال تک اس معمول کی پابندی کی ہے۔ کچھ بزرگوں کے اسماء گرامی یہ ہیں، مدینہ منورہ کے سعید ابن المسیب اور صفوان بن سلیم، مکہ مکرمہ کے فضیل ابن ایاز اور وحیب ابن الورد، یمن کے طاؤس اور وہب ابن منبع، کوفہ کے ربی ابن خسیم اور حکم، شام کے ابو سلیمان دارانی اور علی ابن بکار، قبیلہ عباد کے ابو عبداللہ الخواس اور ابو عاصم، فارس کے ابو محمد اور ابو جابر سلمان، بصرہ کے مالک ابن دینار، سلمان التیمی، یزید الرقاشی، حبیب ابن ابی ثابت اور یحییٰ البقا، کہمس ابن منحال، اور مدینہ منورہ کے ابو حازم اور محمد ابن المنقدر کا شمار بھی ان شب زندہ دار عابدین میں ہوتا ہے۔ اول الذکر ایک مہینے میں 90 قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور اس طرح پڑھتے کہ اگر قرآن کی کسی آیت کے معنی ان کے سمجھ میں نہ آتے تو اس آیت کو دوبارہ پڑھتے، رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدھی رات جاگے۔ ماضی میں بے شمار لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نصف شب جاگنے کا معمول بنایا اور اس کی پابندی کی۔ اس سلسلے میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کا ابتدائی اور آخری حصہ سونے میں بسر کرے، تاکہ رات کا درمیانی حصہ عبادت میں گزرے۔ عبادت کے لیے یہ وقت افضل ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شب بیدار رہے۔ اس صورت میں نصف شب ابتدائی اور اخیر رات کا چھٹا حصہ سونے میں گزارے۔ رات کی ابتدا اور انتہا میں سونا اس لیے افضل ہے کہ اس سے صبح کو نیند نہیں آتی۔ اکابرین سلف صبح کے وقت اونگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ آخر رات میں سونے سے چہرے پر زردی نہیں آتی، تندرستی باقی رہتی ہے اور لوگوں کو انگشت نمائی کا کم سے کم موقع ملتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارے، اسے آخر شب میں سو جانا چاہیے تاکہ چہرے پر سونے کے اثرات نمایاں نہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ آخر شب میں وتر پڑھ لیتے تھے تو اگر آپ کو ضرورت ہوتی تو اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے، ورنہ جائے نماز پر آرام فرماتے۔ فجر کے وقت بلال آتے اور آپ کو نماز کی اطلاع دیتے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مسلم میں روایت کے الفاظ یہ ہیں: کانا ینام اول اللیل ویحیا آخر ثم ان کان له حاجت الى اہلہ قد حاجت ثم ینام. نسائی کی روایت یہ ہے: فاذا کان من السحر او ترثم انی فراشا فاذا کان له حاجت الم باہلی. ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں: کان اذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة أيقظني وصلي ركعتين ثم أدتج حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ سحر کے وقت میں جب بھی دیکھا آپ کو سوتے ہوئے پایا. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم. روایت کے الفاظ یہ ہیں: ما الفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السحر الا علی فی بیتی او اندی الا نائم. بخاری میں لفظ العلا نہیں ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اسی بنا پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ تہجد کے بعد صبح سے پہلے سونا سنت ہے. صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی تھی. اس وقت سونے کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس وقت اہل دل کو مکاشفات اور مشاہدات ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت کے آرام سے دن کے پہلے وظیفے کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام آخری نصف کے تہائی حصے بقدر آرام کرتے اور آخری چھٹے حصے کے بقدر آرام فرماتے. چوتھا وظیفہ یہ ہے کہ رات کے چھٹے یا پانچویں حصے میں قیام کرے. افضل یہ ہے کہ قیام نصف آخر میں ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ نصف آخر کا چھٹا حصہ قیام کے لیے ہونا چاہیے. پانچواں وظیفہ یہ ہے کہ جاگنے کی کوئی متعین مقدار نہ ہو اور نہ اس کے لیے کوئی وقت مخصوص کیا جائے، کیونکہ رات کے صحیح اوقات نبی کو وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں یا ان لوگوں کو جو فن حیات سے واقف ہیں اور چاند کی منزلوں کا علم رکھتے ہیں. اگر چاند کی رفتار سے وقت کا اندازہ کرنے کے لیے کسی شخص کو متعین کر دیا جائے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان راتوں میں صحیح وقت کس طرح معلوم ہو سکے گا جن میں ابر رہتا ہے. اسی لیے بہتر یہی ہے کہ وقت کی کوئی تخصیص یا تحدید نہ ہو، بلکہ مناسب یہ ہے کہ رات کے ابتدا میں اتنا جاگے کہ نیند آ جائے، پھر بیدار ہو اور عبادت کرے، نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے. اسی طرح ایک رات میں دو مرتبہ سونا ہوگا اور دو مرتبہ قیام ہوگا. یہی محنت اصل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کان یسلی و ینام قدر ما سلی ثم یسلی قدر ما نام ثم نام قدر ما سلی حتی یصبح. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سے اول العظم صحابہ اور تابعین بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوائے مبارکہ پر عمل پیرا تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری مقدار کے اعتبار سے کسی ایک نہج پر نہیں تھی، بلکہ بعض اوقات آپ آدھی رات بیدار رہتے، کبھی تہائی، کبھی دو تہائی اور کبھی چھٹے حصے کے بقدر وقت میں نماز پڑھتے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے بخاری و مسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. قرآن پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے: ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل نصفہ وثلثہ. پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 20. آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرخ کی آواز سن کر بیدار ہوتے تھے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے بخاری و مسلم بروایت عائشہ رضی اللہ عنہ. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دوران سفر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری کا اچھی طرح مشاہدہ کیا ہے، چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، اس کے بعد بیدار ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا اور قرآن پاک کی یہ آیات تلاوت فرمائیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا الا انك لا تخلف المیعاد، پارہ نمبر 4 رکو نمبر 11 آیت نمبر 191 سے 194۔ پھر آپ اپنے بستر سے مسواک اٹھائی، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ میرے خیال میں آپ کی نماز اتنے عرصے تک جاری رہی جتنے عرصے تک آپ نے آرام فرمایا تھا، پھر آپ لیٹ گئے اور اتنی دیر تک لیٹے رہے جتنی دیر تک آپ نے نماز پڑھی تھی، اس کے بعد بیدار ہوئے، وہی آیات تلاوت فرمائیں اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی۔ اس نماز میں بھی اسی قدر وقت صرف ہوا جتنا وقت پچھلی نماز میں لگا تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ نسائی حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چھٹا طریقہ، جاگنے کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ 4 رکعت یا 2 رکعت کے بقدر جاگے، اگر وضو کرنا دشوار ہو تو کچھ دیر کے لیے قبلہ روح ہو کر بیٹھ جائے اور ذکر و دعا میں مشغول رہے، یہ شخص بھی خدا کے فضل و کرم سے تہجد گزاروں میں شمار ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رات کو نماز پڑھو، اگرچہ اتنی دیر پڑھو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے، یہ ابو یالا کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 7واں طریقہ یہ ہے کہ اگر درمیان رات میں اٹھنا مشکل ہو تو مغرب اور عشاء کے درمیان اور عشاء کے بعد نماز پڑھے، اس کے بعد صبح صادق سے پہلے اٹھ جائے، ایسا نہ ہو کہ سونے کی حالت میں صبح صادق ہو جائے اور وہ وقت کی برکات سے محروم رہے۔ رات کی تقسیم کے یہ چند طریقے ہیں، طالبان حق کو چاہیے کہ وہ ان طریقوں میں سے وہ طریقہ منتخب کر لیں جو ان کے لیے سہل ہو۔ افضل دن اور راتیں، جاننا چاہیے کہ سال میں 15 راتیں ایسی ہیں جن کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اور جن میں جاگنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ راہ آخرت کے طالبین کو ان راتوں سے غافل نہ رہنا چاہیے، یہ راتیں خیر کی تجارت گاہیں ہیں، طالب آخرت تاجر ہے، اگر وہ ان راتوں سے غافل رہا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان اٹھائے گا۔ ان 15 راتوں میں سے 6 راتیں رمضان المبارک کے مہینے میں، آخری عشرے کی 5 طاق راتیں، لیلۃ القدر انہی میں سے کوئی رات ہے، 6ٹھی رات رمضان کی 17ویں شب ہے، اس کی صبح کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اسی تاریخ میں غزوہ بدر ہوا، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 17ویں شب لیلۃ القدر ہے، باقی 9 راتیں یہ ہیں، محرم کی 1ری رات، عاشورہ کی رات، رجب کی 1ری رات، 15ویں رات اور 27ویں راتیں۔ موخر الذکر شب معراج ہے، اس رات میں نماز پڑھنا روایات سے ثابت ہے، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، للعامل فی هذه الليلۃ حسنات 100 سنة، اس رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 برس کی نیکیوں کے برابر ثواب حاصل ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابو موسیٰ المدینی نے کتاب فضائل الایام والیالی میں لکھا ہے کہ ابو محمد حباری نے حاکم ابو عبداللہ عن محمد ابن الفضل عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کی ہے، لیکن ابو الفضل اور ابان دونوں ضعیف ہیں اور حدیث منکر ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس رات میں 12 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت تلاوت کرے، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھے، آخر میں سلام پھیرے، نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ الفاظ کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار کرے، 100 مرتبہ درود پڑھے، پھر اپنے لیے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی، بشرط یہ کہ اس کا تعلق کسی مصیبت سے نہ ہو۔ شعبان کی 13ویں رات، اس رات میں 100 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اکابرین سلف اس نماز کی بڑی پابندی فرماتے تھے۔ نوافل کے باب میں ہم اس نماز کا ذکر کر چکے ہیں۔ عرفہ کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عیدین کی راتوں کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من احی لیلتی العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص عیدین کی دونوں راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جس دن تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ سال کے افضل ترین دن 19 ہیں، یوم عرفہ، یوم عاشور، رجب کی 27ویں تاریخ، اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من سام یوم سبع و عشرین من رجب قطب اللہ له سیام 60 شہر وهو اليوم الذي احبط اللہ فيه جبرائیل علیہ السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالرسالہ۔ یہ ابو موسیٰ المدینی فی کتاب الفضائل کی حدیث ہے اور اس کو شہرہ بن حوشب نے روایت کیا ہے۔ جو شخص رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت لے کر آئے۔ رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ، اس دن بدر کی جنگ ہوئی۔ شعبان کی 15ویں تاریخ، جمعے کا دن، عید کا دن، ذلحجہ کے ابتدائی 10 دن جو ایام معلومات بھی کہلاتے ہیں، عرفہ کا دن بھی ان میں شامل ہے، ایام تشریق کے 3 دن 17 تا 19، انہیں ایام معدودات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں: اذا سلم يوم الجمعه سلمت الايام واذا سلم شهر رمضان سلمت السنه، جب جمعے کا دن صحیح گزرتا ہے تو تمام دن صحیح گزرتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ اچھی طرح گزر جاتا ہے تو پورا سال اچھی طرح گزر جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ کتاب الصلاۃ کی 5ویں باب میں یہ حدیث گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ 5 دن لذت میں گزارے گا وہ آخرت کی لذتوں سے محروم رہے گا۔ جمعے کا دن، عید کے 2 دن، عرفے اور عاشورے کا دن، ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن بھی افضل قرار دیے گئے ہیں۔ ان دنوں میں باری تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے جو مہینے اور دن افضل ہیں، کتاب الصوم میں ان کا ذکر ہو چکا ہے، یہاں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ وصلی اللہ اللہ علی کل عبد مصطفی من کل العالمین۔ یہاں کتاب الاذکار و دعوات ختم ہوتی ہے، اور یہاں احیاء علوم دین کی پہلی جلد جو کہ عبادات، ان کے احکام اور ان کی باطنی حکمتوں کے بارے میں ہے، اس کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔